ہے ملک کے بارے میں بھی سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ یہ میرے ہر امتی کے سینے میں ہو. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی ایسا شخص جس کا انتقال ہو جائے اور وہ سورہ ملک کو پڑھتا ہو اور کسی گناہ کی وجہ سے عذاب کے فرشتے اس کے پیر کی طرف سے آئیں تو یہ سورت کہتی ہے کہ نہیں, میں تمہیں نہیں آنے دوں گی, یہ ان پیروں پر کھڑے ہو کر مجھے پڑھا کرتا تھا. اگر وہ سر کی طرف سے آئیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں آنے دوں گی اس لیے کہ اس طرف منہ ہے اور اس منہ سے یہ پڑھا کرتا تھا. اگر وہ دائیں بائیں سے آنا چاہیں تو وہ کہتی ہے کہ نہیں, دائیں بائیں سے بھی نہیں آنے دوں گی کیونکہ اس کے سینے میں میں محفوظ ہوں, اس نے مجھے یاد کر رکھا ہے. غرض کسی طرف سے یہ سورت عذاب کو نہیں آنے دیتی, بالآخر عذاب کے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضور تو یہ چاہتے تھے میرے کسی امتی کو عذاب قبر نہ ہو, اس لیے آپ نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت میرے ہر امتی کے سینے میں ہو. اور اس کو یاد کرنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے جیسے میں طریقہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ یا تو اس کو مسلسل پڑھا جائے ایک عرصے تک تو پھر یاد کرنے کی کوشش کی جائے تو آرام سے یاد ہو جائے گی, یا ایک آیت روزانہ یاد کریں جو ہمارے دادا شیخ کا طریقہ تھا, ایک آیت روز یاد کریں اور اس کو بس چلتے پھرتے صبح سے رات تک اسی کو پڑھتے رہیں, اگلے دن دوسری آیت لے لیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی وقت مل جائے بس اس آیت کو آپ دہراتے رہیں, وہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے گی. پھر آپ اگلے دن اگلی آیت لے لیجئے. اس طرح یہ 30 آیتیں ہیں قرآن کریم, یہ سورہ ملک کی 30 آیتیں ہیں, ایک مہینے میں یہ سورت حفظ ہو جائے گی. اگر ناوا نہ کی جائے تو ایک مہینے میں یہ سورت یاد ہو جائے گی اور بہت بڑا انعام ملے گا. یعنی جب مرنا تو سب کو ہے, سب کو جانا ہے, اور یہ ہے کہیں سے بھی عذاب آئے گا نہ پیر کی طرف سے یہ سورت آنے دے گی, نہ سر کی طرف سے, نہ دائیں اور بائیں سے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ سورہ ملک سے بڑھ کے کوئی چیز عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والی نہیں ہے, سب سے زیادہ تاثیر عذاب قبر سے بچانے کی اس سورت کے اندر ہے. اب کون یہ نہیں چاہتا کہ میں عذاب قبر سے میری حفاظت ہوں, سبھی کی یہ خواہش ہے اور تمنا ہے, لہذا کچھ تمنا کی حد تک نہیں ہونی چاہیے, کچھ کام بھی کرنا چاہیے. کرنے کے کام تو کرنے سے ہوں گے, حکیم الامت کا ملفوظ ہے, کرنے کے کام تو بھائی کرنے سے ہوں گے, تو بھائی کچھ کرنا تو پڑے گا. اور یہ تو ایسی صورت ہے, آپ عشاء کے بعد اس کو پڑھنے کی فضیلت ہے کہ عذاب قبر سے سونے سے پہلے آپ پڑھ لیجئے, عشاء کی نماز پڑھ کے گھر جاتے تک آپ پڑھتے جائیے راستے میں, اور گھر اگر قریب ہے تو اس انداز سے پڑھ لیں, تھوڑی سی آدھی یہاں پڑھ لی, آدھی مسجد سے جاتے جاتے گھر تک پڑھ لی, اس طرح پوری ہو جائے گی. تو بہرحال یہ اس کی تلاوت روزانہ رات کو کرنا سونے سے پہلے یہ عذاب قبر سے نجات دینے کا یہ وظیفہ ہے, یہ بھی ایک وظیفہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. ترمذی میں ایک روایت ہے کہ ترمذی شریف میں امام ترمذی نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ صحابہ کرام نے ایک جگہ خیمہ لگایا, سفر میں تھے خیمہ لگایا, ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے, وہاں سے سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آئی, پوری سورت صحابہ کرام نے پوری سورت سنی. اور پھر جا کر چونکہ یہ ایک عجیب بات تھی, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جا کر بتایا, اطلاع کی, تو حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاں ہاں یہ سورت منجیہ ہے, یعنی عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے. ضمناً ایک بات اور عرض کرتا ہوں کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بھی ترمذی سے اس واقعے کو لے کر التشرف بمعرفت احادیث التکشف میں التکشف فی مہمات التصوف, حضرت کی یہ دو کتابیں ہیں, ایک ہے التشرف بمعرفت احادیث التصوف, اس میں احادیث سے تصوف کے مسائل کو ثابت کیا ہے, اور دوسری التکشف عن مهمات التصوف، یہ کتاب، اس میں یہ واقعہ نقل فرمایا ہے ترمذی سے، اور بڑا عجیب استدلال فرمایا ہے، فرمایا کہ اس سے استدلال ہوتا ہے قبر سے فیض حاصل ہونے پر. ہم بھائی الحمدللہ خشک لوگ نہیں ہیں، جو خشک لوگ ہیں وہ نہیں مانیں گے اس کو کہ جی قبر سے کیا فیض ہوگا، قبر سے بھی فیض ہوتا ہے. اور حضرت نے ثابت اس طرح کیا کہ کلام الہی کا سننا موجب برکت ہے، اس سے نیکیاں حاصل ہوتی ہیں اور نیکیوں سے درجات بلند ہوتے ہیں، بس ختم ہو گئی بات. اور اس سے یہ موجب تقرب ہے، جب موجب تقرب ہے کلام الہی کا سننا تو، اور یہ اس وقت اس واقعے میں قبر سے ہوا، قبر کے ذریعے ہوا، تو یہ فیض حاصل ہو گیا قبر سے. لیکن دونوں چیزوں کو اپنی اپنی جگہ رکھنے کی ضرورت ہے. یہ قبر سے فیض حاصل ہونا یہ برحق ہے، صحیح ہے، درست ہے، صحابہ سے ثابت ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا تم نے کیوں سنی پوری تلاوت، تمہیں نہیں سننی چاہیے تھی، تم اپنے کان بند کر لیتے. جب حضور نے کے سامنے یہ واقعہ نقل فرمایا گیا، حضور نے فرمایا ہاں ہاں یہ سورت عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے. آپ نے نقیر نہیں فرمائی کہ سورت کیوں نہیں سنی، بس سورت سن لی. اور سورت کیا تھی؟ قرآن کی آیات تھی، اور قرآن کی آیات کا سننا موجب تقرب ہے، تقرب الہی ہے. اور یہ اس وقت قبر سے ہوا تھا، بہرحال یہ قبر سے ہوا تھا، لہذا قبر کا فیض ثابت ہو گیا، لہذا اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے. لیکن دونوں چیزوں کو اپنی جگہ الگ رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ قبر کی ہی پرستش شروع کر دیں اور سجدے شروع کر دیں، چادریں چڑھانی شروع کر دیں، اور وہ جو ہے چڑھاوے شروع ہو جائیں، یہ بھی غلط ہے. اعتدال سے رہنے کی ضرورت ہے، اعتدال تو ہر جگہ مطلوب ہے. اور دوسرے یہ کہ شیخ کا انتقال ہو گیا تو نہیں بس اب کوئی ضرورت نہیں، ہم اس شیخ کی قبر پہ جاتے ہیں، وہیں سے فیض حاصل ہو جائے گا. اللہ کے بندے فیض ضرور حاصل ہوگا لیکن اصلاح نہیں ہوگی، اصلاح تو زندہ شیخ سے ہوگی. تو یہ بے اعتدالی بہت مضر چیز ہے، تو اس لیے یہ ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ رکھنے کی ضرورت ہے. وضع الشیء فی غیر محلہ ظلم، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ رکھ دینا، یہ ظلم اسی کو کہتے ہیں. جیسے گھر میں ہر چیز کی کوئی جگہ مقرر ہے، آپ نے اس کو استعمال کر کے دوسری جگہ رکھ دیا، یہ بھی ظلم ہے. ظلم کی تعریف کی روح سے یہ شخص بھی ظالم ہے، جس شخص نے مقررہ جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ رکھ دیا اور دوسروں کو پریشانی ہو رہی ہے، یہ سب کے سب مظلوم ہوئے اور یہ ظالم ہوا. ہر چیز کی جگہ مقرر ہونی چاہیے، اور ایسی مقرر ہونی چاہیے کہ اگر لائٹ نہ ہو، اندھیرا نہ ہو، تو آپ تلاش کر کے اس کو حاصل کر لیں. یہ چیز ہونی چاہیے، تب تو نظم و ضبط ہے، ورنہ بیکار ہے. تو زندہ شیخ سے اصلاح ہوگی. ہاں شیخ کی قبر سے، اگر شیخ اللہ والا ہے تو اس کی قبر سے فیض ضرور حاصل ہوگا، اس کا انکار نہیں ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہو گیا. میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں، حدیث سے ثابت کر رہا ہوں. لیکن اصلاح زندہ شیخ سے ہوگی، اور یہ مسئلہ لکھا ہے تکشف میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے، عن مہمات التکشف عن مہمات التصوف، اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے، اور قبر کے فیض کو اس واقعے سے ثابت فرمایا ہے. یہی تو چیز ہے جو حاصل کرنے کی ہے، اور اس کو اہل عرب وغیرہ یہ ٹھکرا نہیں سکتے، ایسی آرام سے اس کا انکار ممکن نہیں ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کا ترجمہ ہو جائے عربی میں، تو ایک بہت بڑا کام ہوگا. تو سورہ ملک عذاب قبر سے نجات دینے میں انتہائی تاثیر، اعلیٰ تاثیر رکھتی ہے. اور پھر یہ آگے ایک واقعہ بیان کیا گیا سورہ نون میں، اس کو سورہ نون بھی کہتے ہیں، سورہ قلم بھی کہتے ہیں، اور قلم سے مراد نون والقلم وما یسطرون، وہ جو تقدیر جو جن سے لکھی جاتی ہے وہ مراد ہے. تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفعت الاقلام وجفت الصحف، کہ قلم اٹھا لیے گئے, سارے قلم جو کچھ قیامت تک ہونا تھا وہ لکھ دیا گیا اور صحیح سے خشک ہو چکے. بس اور ایک روایت میں فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا, اس نے پوچھا اے اللہ مجھے حکم فرمائیے میں کیا کروں, آپ نے فرمایا لکھو, اس نے لکھنا شروع کیا تو قیامت تک کے سارے احوال لکھ دیے گئے, جو ہونا تھا وہ لکھ دیا گیا. اور ایک جگہ فرمایا کہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم, اللہ نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا, اور سکھایا کس کے ذریعے, قلم کے ذریعے. اب یہ قلم کا کیا حال ہے, اب آپ دیکھیے وہ دیتے ہیں تو یوں کسی کو اگر دور ہے تو اچھال کے دیتے ہیں, اللہ تو قسم اٹھا رہے ہیں قلم کی, نون والقلم وما یسطرون, ہمارے نزدیک وہ بال ہے یا کھلونا ہے, اور پیروں سے لگاتے ہیں انگوٹھے اور اس کی برابر والی انگلی میں یوں پھنسا کے, میں نے خود دیکھا ہے بعض لوگوں کو یہ, اور یہاں تو چونکہ طلبہ ہیں وہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے پاس بھیجا ہے تو ہم ان کو ڈانٹتے بھی ہیں کہ بھئی یہ وہ شلوار میں اظہار بند میں نے ڈالتے ہوئے دیکھا ایک طالب علم کو, کہ یہ بھئی ماں باپ نے ایسے تو نہیں بھیجا کہ ہم ان کی کوتاہیاں دیکھیں اور سر سے نظر کر لیں, کوئی بات نہیں, ماں باپ نے اس لیے بھیجا کہ یہاں بنے بن کے جائیں, میں نے ڈانٹ دیا اس کو, یہ کیا طریقہ ہے, تم کیا کر رہے ہو, یہ تو یہ اس کے آداب کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ تو قسم اٹھا رہے ہیں نون والقلم وما یسطرون, کہ قلم نون والقلم وما یسطرون, قسم ہے قلم کی اور جو وہ لکھتے ہیں. تو بعض طلبا کے والد ان کے سرپرست ہمارا جانا ہوا سفر میں یا وہ آئے یہاں کے, انہوں کہتے ہیں بس یہ آپ کا بیٹا ہے آپ کے حوالے, کوئی کہتا ہے آپ کا بیٹا ہے, کوئی کہتا ہے آپ کے حوالے ہیں, آپ کو یوں کہیں اور یہ توقع رکھیں اور ہم ان کی کوئی کوتاہی سے سر پہ نظر کر لیں کچھ نہ سکھائیں تو قیامت کے دن معاوضہ ہمارا ہوگا, ماں باپ نے تو کہہ دیا کہ یہ آپ کے حوالے ہیں, تو اس لیے دل میں اس کی حقارت نہ ہو, حقارت سے اللہ بچائے کسی کی, ہاں لیکن ضرور تنبیہ ضرور کرنی چاہیے اور حقارت نہیں ہونی چاہیے دل میں, اس کو اپنے سے بہتر ہی سمجھنا چاہیے. اور حکیم الامت حکیم الامت ہے, ہم نے تو حضرت سے جو کچھ سیکھا وہ آپ کو بتا دیتے ہیں, تو مال ہم نے حاصل کیا ہے. تو حکیم الامت فرماتے ہیں جب میں کسی کو تنبیہ کرتا ہوں تو سب سے پہلے ایک مثال کو سوچ لیتا ہوں دل میں, کہ ایک شہزادے کو نے ایک بادشاہ نے کہا اپنے شہزادے سے کہ وہ محل کے بھنگی تھے کہ میرے شہزادے کو اس نے کچھ غلطی کی ہے, اس کو دو چار ڈنڈے لگا دو. تو وہ دو چار ڈنڈے جو بادشاہ نے کہے لگانے کو, تو وہ لگاتے وقت اپنے آپ کو بھنگی سمجھے گا, اس کو شہزادہ ہی سمجھے گا اور انتہائی احتیاط سے کام لے گا, ایسا نہ ہو کہ شہزادے کو زیادہ چوٹ لگ جائے تو الٹا میں ظالم ہو جاؤں گا معاوضہ میرا ہوگا, یہ بھی وہ سوچے گا اور پھر بڑی احتیاط سے ڈنڈے لگائے گا کہ بادشاہ کا حکم ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں بھی یہی کرتا ہوں کہ کسی کو ڈانٹتا ہوں, ڈانٹنا حضرت کا ایسا نہیں تھا ہماری طرح, ہم تو اپنی بڑاس نکال لیتے ہیں, حضرت کا ڈانٹنا ایسا نہیں, ایک طالب علم کو ڈانٹا پٹائی لگائی باقاعدہ, تو اس نے سوچا حضرت اللہ علیہ ان کو اللہ ہی کا واسطہ دوں, تو اس نے کہا حضرت اللہ کے لیے معاف کر دیں, حضرت نے ایک اور لگایا, میں اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں, فوراً جواب دیا, سوچا نہیں, اس نے کہا حضرت اللہ کا نام لیا, اس نے کہا اللہ والے ہیں کچھ شاید اللہ کا نام سن کے کچھ وہ ہو جائے, تو اللہ کے لیے معاف کر دیں حضرت, ابا جی کہتے تھے اور کوئی کہتا تھا بڑے ابا, اکثر بڑے ابا طلبا بڑے ابا کہتے تھے حضرت کو, تو بڑے ابا معاف کر دیں اللہ کے لیے, حضرت نے ایک اور لگایا کہ میں اللہ ہی کے لیے تو مار رہا ہوں تجھے, یہ تھا ان کا مارنا ان کی ڈانٹ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بزرگوں کی اتباع نصیب فرمائے. اور دوسری مثال حضرت نے دی کہ اگر کوئی شہزادہ سیاہی لگا کر آ جائے چہرے پر تو عین اس وقت ہم اس سیاہی سے نفرت کریں گے, اس شہزادے سے نفرت نہیں کریں گے, کہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سیاہی صاف ہو جائے گی دھل جائے گی یہ تو آرام سے پانی سے, تو پھر وہی اس کا خوبصورت چہرہ پیچھے سے نکل آئے گا وہی چہرہ خوبصورت جو ہے وہ نکل آئے گا اس کا. تو عین اس وقت سیاہی سے نفرت ہوگی, اس شہزادے سے نفرت نہیں ہوگی. تو لوگوں سے نفرت کرنا حرام, ان کی برائی سے نفرت کرنا واجب. اور جس برائی میں وہ مبتلا ہے اس سے تو نفرت کرنا واجب ہے, لیکن اس برائی میں مبتلا آدمی سے نفرت کرنا حرام ہے. یہ بہت بہت باریک فرق ہے, اور ہر ایک کا کام نہیں ہے اس کو فرق کرنا, اس فرق کو سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے, اور عمل ہر ایک کا کام نہیں ہے. تو ایک اس سورہ قلم میں یہ واقعہ بھی بیان کیا گیا کہ چند بیٹے تھے, ان کا جو باغ تھا ان کا ایک باغ تھا, اس باغ کی وہ بہت بڑی آمدنی اور فصل وہ غریبوں میں تقسیم کرتا تھا. بیٹوں کو بڑا برا لگتا تھا جب باپ کا انتقال ہو گیا, اور جب وہ فصل اترتی تھی تو ایک ہجوم لگ جاتا تھا محتاج اور مساکین کا, محتاج لوگوں کا. تو ان سب کو کسی کو محروم نہیں کرتا تھا, سب کو دیکھ سب کچھ نہ کچھ دیتا تھا. بیٹوں کو بڑا برا لگتا تھا کہ وہ اتنا اتنا اس کے پاس چلا گیا, اتنے اس کے پاس چلا گیا, ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے. جب باپ کا انتقال ہوا اور باپ کے انتقال کے بعد پہلی مرتبہ فصل اتر رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ اللہ یدخلنہا الیوم فانفلقوا وہم یتخافتون, اللہ یدخلنہا الیوم علیکم مسکین. باپ کی طرف جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے, آج کے دن کوئی مسکین داخل نہ ہو باغ میں, کسی کو داخل مت ہونے دینا. اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین. ہوا کیا, اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسی آندھی بھیجی اور کھڑی ہوئی فصل, ایسی آندھی بھیجی, ایسی تباہی آئی کہ وہ جب وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے کہا قالوا انا لغالون, ایسا تباہ کیا اس باغ کو کہ ہاں کہنے لگے شاید ہم راستہ بھول گئے. قالوا انا لغالون, راستہ بھٹک گئے, یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے, یہ تو ہم کہیں اور آ گئے, راستہ بھٹک گئے. راستہ نہیں بھٹکے تھے, اور ایسا باغ کو اجاڑا ہے اللہ نے ان کی بدنیتی کی وجہ سے. اور یہ مہینہ تو ہے ہی, کیا کہتے ہیں, وہ شہر المعاصات. حضور نے فرمایا یہ تو غم خواری کا مہینہ ہے, غم خواری کرنے کا مہینہ ہے کہ جو غریب ہیں مساکین ہیں, سب سے پہلے تو اپنے پڑوس میں دیکھنا چاہیے, پھر رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے, اور پھر دوست احباب میں دیکھنا چاہیے, اور پھر یہ دینی مدارس ہیں اس کے بعد ان کا نمبر آتا ہے. کہ پہلے تو اپنے پڑوس میں دیکھیں, ورنہ رشتہ داروں میں دیکھیں کون مستحق ہے. اچھا پڑوس میں یہ بھی ہے, بعض لوگ اس کا غلط مفہوم سمجھتے ہیں. پڑوس میں ایک جگہ میں نے دیکھا, عید الاضحیٰ کے دن مزدور وہ دال پکا رہے تھے. تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا ہوا, دال پکا رہے ہیں آج, میرے گوشت آئے ہی نہیں کہیں سے, ساری دنیا گوشت کھا رہی ہے, تکے کھا رہی ہے, کلیجی کھا رہی ہے. ان کا کسی نے خیال ہی نہیں رکھا. وہ کچھ دن کے لیے چلیے وہ مکان بنانے کے لیے آئے نا, تو ہو تو گئے آپ کے پڑوسی, پڑوس میں ہی تو رہ رہے ہیں. اس کو کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ بھی پڑوس ہے, یہ پڑوس نہیں ہے بھائی, وہ مکان وہی تو رہ رہے ہیں آپ کے برابر میں, یا آپ سے کچھ فاصلے پر, کچھ بھی ہے, کچھ عارضی طور پہ رہ رہے ہیں, مگر وہ آپ کے پڑوسی ہو گئے اور ان کا حق ہو گیا. اب اگر یہ وہ فاقے سے ہیں یا آپ گوشت کھا رہے ہیں اور عید الاضحیٰ کا موقع ہے ان کو نہیں دیا, میں تو سمجھتا ہوں کہ معاوضے کا اندیشہ ہے اس پر. ایک دفعہ حضور نے فرمایا خدا کی قسم وہ جنت میں نہیں جائے گا, خود تین دفعہ یہ فرمایا, تین دفعہ. صحابہ نے عرض کیا کون, وہ خود پیٹ بھر کے سوئے, اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو, وہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور پڑوسی بھوکا سو رہا ہے, اس نے کچھ خبر ہی نہیں لی, اتنی سخت وعید ہے. تو انہوں نے جب یہ بدنیتی کا مظاہرہ کیا اور آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ دیکھو آج کے دن وہ ہمارا باپ تھا, وہ گزر گیا, اب گئی بات, بس آج اب سے کسی مسکین کو آنے مت دینا, اندر داخل ہی مت ہونے دینا باغ کے اندر, اور ہم ساری فصل ہم کاٹیں گے اتاریں گے اور ہم اس کو استعمال کریں گے, جیسے چاہیں گے کریں گے. بس آپ بتائیے, یہ ان کی بدنیتی تھی, وہیں اللہ کا فیصلہ آیا, ایسی آندھی چلی کہ وہ باغ اکھڑ گیا پورا. ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा है। चित्राल के अंदर मेरा जाना हुआ, पिछले साल ईद पर मैं वहीं था, ईद के दूसरे या तीसरे दिन मैं वहां गया। अंगूर का बाग, एक तालबेन का अंगूर का बाग, मस्जिद और घर, उन्होंने बताया ये जगह है, यहाँ पर अंगूर का बाग था, यहाँ मस्जिद थी, यहाँ घर था हमारा, अपनी सब कुछ, नामो निशान नहीं के कोई सोच नहीं सकता यहाँ के तीन चीजें थी। ऐसा तूफान आया, सब साफ कर गया सारा, ये तो अपनी आंखों से देखा। इसीलिए उन्होंने भी कहा ये जो वाकया कुरान में बयान फरमाया गया कि उन्होंने कहा शायद हम रास्ता भूल गए, ये तो हमारा बाग नहीं था। बाद में जब कराइन से आसपास देखा तो वही बाग था, उन्हीं का बाग था जो सब उजड़ चुका था। तो ये है मसाकीन को हिस्सा ना देना, बस ये बहुत तबाही की बात है। हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाकया सुनाया था, वो हजरत के मलफूजात में है कि एक जगह वो खाना पकाया जा रहा था, बस्ती वालों ने खाना पकाया, कुछ आपस में मिलके कुछ दावत कर रहे थे, तो एक आदमी आया कि भाई हमें भी दे दो। उसने कहा भाई आपको नहीं दे सकते, ये तो हम यहाँ इसमें बस्ती वालों के लिए एक बना रहे हैं, आपस में एक दावत कर रहे हैं। उसने कहा भाई हमें भी दे दो। मैं नहीं नहीं आपको नहीं दे सकते। वो चला गया, जाते जाते उसको एक आदमी मिला उसी बस्ती का, उससे कहा कि बस कल से इस बस्ती में आफत आने वाली है, हम जिन्नात हैं और हम छोड़ेंगे नहीं। और फिर जो वहाँ वो बीमारियां फैलनी शुरू हुई हैं, हैजा और न जाने क्या क्या बीमारियां, ऐसा हमला हुआ है कि सारी की सारी बस्ती उजड़ गई। अरे ये कौन सा तरीका है कि हम मांग रहे हैं तो हमें नहीं दे रहे खाना नहीं, और वाफिर मकदार में खाना मौजूद और नहीं दे रहा है। ये बड़ी तबाही की बात है कि भाई किसी को साहिल को मांगने वाले के बारे में तो ये फरमाया मोहम्मद साहिल फलातन, किसी साहिल को मत झिड़को, कुछ दे दो उसको। हजरत आयशा फरमाती है रमजान में तो आप तेज आंधी की मानिंद होते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेज आंधी से मुराद ये है कि वो आंधी, जब आंधी चलती है तो हर चीज को अपनी लपेट में लेती है, किसी को आप नहीं छोड़ते थे, किसी को महरूम नहीं करते थे। और सूरह मुज़म्मिल और सूरह मुद्दसिर में जो मुज़म्मिल या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुद्दसिर, ये आपके ज़बान मुबारक पर उस वक्त अल्फाज थे जब पहली वही नाजिल हुई। ज़म्मिलूनी दस्तिरूनी, ज़म्मिलूनी दस्तिरूनी, अरे मुझे चादर उड़ा दो, अरे मुझे कंबल उड़ा दो। आपको सर्दी से कपकपाहट जारी थी, उस वक्त हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने तसल्ली दी और अर्ज किया कि आप इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल व तुकसिरुल महदूम, ये अल्फाज थे उनके जो अहदीस में आते हैं कि आपको अल्लाह जाया नहीं फरमाएंगे, आप क्यों डरते हैं, आप तो रिश्तेदारी को जोड़ने वाले हैं और दूसरों का बोझ आप उठा लेते हैं। और इस तरह के अल्फाज गिनवाए कि आपको अल्लाह थोड़ी जाया फरमाएंगे, आप फिक्र ना फरमाएं। और फिर वरका इब्ने नौफिल के पास वो लेकर गई अपने चचेरात भाई के पास, उन्होंने जब आवाज सुने तो उन्होंने ये कहा कि काश मैं आपका उस वक्त साथ देता जब आपकी कौम आपको निकालेगी। और ये वही नामूस है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर आता था, यानी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और मैं काश जिंदा रहता और आपकी मदद करता। तो फरमाया है मेरी कौम मुझे निकालेगी, ये कौम जो सादिक और अमीन कहती है, हाँ आपकी कौम निकालेगी आपको। हक पे चलने की यही पादाश होती है। हक पे क्या, मैं तो यहां तक कहता हूँ जो एतदाल पे चलने की कोशिश करेगा अपने भी मुखालिफ होंगे उसके, और गैर तो गैर मुखालिफ होंगे। जो एतदाल की तालीम देगा, कोई बातें करेगा नहीं भाई ये इस बात सही नहीं है, यूं करना चाहिए ऐसे नहीं, इसके भी अपने मुखालिफ हो जाएंगे। ये मेरा जुमला आप याद रखिएगा और आजमा लें इसको। तो ये सूरह मुद्दसिर और सूरह मुज़म्मिल या अय्युहल मुज़म्मिल कुम अल-लैला इल्ला क़लीला, अब आप खड़े रहिए, क़याम कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, खूब तरतील से कुरान की तरतील कहते हैं ठहर ठहर के पढ़ने को, خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کو, مخارج کے ساتھ پڑھنے کو. تجوید الحروف اور معرفت الوقوف, ان دو چیزوں کا نام ترتیل ہے بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں تجوید الحروف و معرفت الوقوف, الفاظ کو حروف کو سنوار کے پڑھنا, جہاں سے نکلنا چاہیے وہاں سے نکالنا, ہا کی جگہ ہا نہ پڑھ دینا, پو کی جگہ تا نہ پڑھنا, پو کو جہاں سے نکالنا چاہیے جیسے نکالنا چاہیے ویسے نکالنا. اس ایک تو نمبر ایک تو یہ. دوسری معرفت الوقوف, کہاں ٹھہرنا چاہیے اور کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے. کسی شخص نے جان بوجھ کر, فقہا نے لکھا ہے جان بوجھ کر یہ پڑھ دیا, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ فقیر, اور آگے جان بوجھ کے وقف کیا جانتے بوجھتے ونحن اغنیاء, کافر ہو گیا, اسلام سے خارج ہو گیا. یہ ہے وقوف کی پہچان حاصل ہونا, بغیر پہچان کے وقوف نہ کرے, جہاں مطلب پورا ہوتا ہو وہاں کرے, یا ورنہ سیکھے اگر مطلب سمجھتا نہ ہو سیکھے اس کو. ان دو چیزوں کا نام ترتیل ہے کہ حروف کو تجوید کے ساتھ ان کے مخارج سے ادا کرنا, جیسے اور جہاں سے ادا کرنا چاہیے اور جیسے ادا کرنا چاہیے ویسے ادا کرنا. نمبر دو وقوف کی پہچان کے ٹھہرنا کہاں چاہیے اور کہاں نہیں. اب تو الحمدللہ ایسے نسخے آتے ہیں, آپ دیکھ لیجئے یہ نسخے رکھے ہوئے اٹھا کے, وقف لازم الگ لکھا ہوا ہے, لا الگ لکھا ہوا ہے اور وقف الگ لکھا ہوا ہے, آیتوں کے نشان بنے ہوئے ہیں. اب تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں رہا کہ ہمیں اس میں کوئی مشکل پیش آئے, ہر چیز علماء نے اس کو لکھ دیا, محنت کر کے لکھ دیا, اور وہ ہمارے لیے اب ہمارا کام ہے اس کو صحیح طریقے سے اس کی قدردانی کریں اور اس طرح پڑھیں. جہاں ٹھہرنا چاہیے تو وہاں ٹھہریں, جہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے نہ ٹھہرنے کی چیزیں لکھ دی ہیں وہاں, جیسے وقف لازم ہے یہاں ٹھہرنا ضروری ہے, آیت کے بیچ میں درمیان میں لا لکھا ہوا ہو لام الف وہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے, اس کو ملا کے پڑھنا ضروری ہے. جہاں سکتہ کرنا چاہیے, چار سکتے قرآن میں آئے وہاں سکتہ کیا جائے, وہاں سانس کو روکا جائے, سانس توڑا نہ جائے سانس روکا جائے, اور اسی سانس سے پھر اگلا کلا بل رانا علی قلوبہم یہ سکتہ وہاں پہ کیا جائے. یہ تمام ان چیزوں کا نام ہے ترتیل. ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو ترتیل سے پڑھیے. یہ حضور کو حکم دیا جا رہا ہے لیکن ضمناً ہمیں بھی تو حکم دیا جا رہا ہے, ہمارے لیے بھی تو ضروری ہے, حضور تو پڑھتے ہی تھے ترتیل سے. اور اللہ خود فرماتے ہیں ورتلناہ ترتیلا, ہم نے اس قرآن کو, اللہ فرماتے ہیں پورے قرآن کو ہم نے ترتیل کے ساتھ تلاوت کیا ہے, اللہ نے خود تلاوت کیا پورے قرآن کو ترتیل کے ساتھ. ورتلناہ ترتیلا, تو ترتیل بہت ضروری ہے. یہ تو اس وقت آئے گی جب ہم تجوید کو سیکھیں گے. تجوید کا سیکھنا ہم سب کے اوپر فرض ہے. تجوید کا سیکھنا کسی نے نہ سیکھی ہو بھائی خدا کے واسطے, خدا کے واسطے تجوید سیکھیں, تجوید سیکھیں. ایک صاحب نے میرے سامنے ہی وہ کوئی ایک انگلش کا لفظ تھا اس کو غلط پروناؤنس, اس کو غلط کیا, تلفظ غلط کیا, تو دوسرے ایک صاحب کہنے لگے نہ نہ یہ ایسے نہیں ایسے ہے, انگلش کا ورڈ تھا اس کو غلط تلفظ کیا, انہوں نے کہا نہیں ایسے نہیں ایسے. کوئی ہمارے سامنے انگلش کا لفظ غلط کہے انگریزی کا اور ہم کہتے ہیں نہ جی یہ ایسے نہیں ایسے ہے, اور قرآن جیسے چاہوں پڑھتے رہو, اللہ کا کلام جیسے چاہے پڑھتے رہے. حضرت فرماتے تھے کہ کسی شاعر کے سامنے اس کا کلام غلط پڑھو تل ملا کے رہ جائے گا, اور اللہ کا کلام جیسے ہم چاہیں پڑھتے رہے. نہیں بھائی نہیں نہیں یہ غلط ہے, اور ہمیں تجوید سیکھنی چاہیے. کوئی مستند قاری صاحب ہوں ان سے وقت لینا چاہیے, سیکھنا چاہیے. وہ قیامت کے دن جو شرم آئے گی یوم یقوم الناس لرب العالمین, ساری انسانیت کے سامنے شرم ہوگی, تو اس شرم سے بچنے کے لیے یہاں کی شرم اٹھا لیں. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ گھر دو ہی گئے, حضرت نے امتحان لیا تجوید میں کچھ کمی تھی, یہیں اسی جگہ بیٹھ کے حضرت نے بات فرمایا مولانا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہاں بھائی حکیم صاحب وہاں گئے تھے کچھ تجوید میں کمی تھی, انہوں نے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا, میں نے کہا بھی تھا کہ نہیں قاری صاحب آپ کے کمرے میں آپ کو پڑھا دیں گے, حضرت نے عرض کیا نہیں حضرت میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ لوں گا, قاری صاحب کے پاس میں خود جاؤں گا, میں محتاج ہوں. حضرت نے فرمایا, یہ حضرت کی عظمت تھی. اور وہ بیٹھ کے شام کو حضرت کا بیان ہوتا تھا تو وہ قاری صاحب بیان میں بیٹھتے تھے حضرت کے, اور صبح کو وہ ان کی کلاس لگتی تھی تو حضرت اس کلاس میں جا کے بطور شاگرد کے بیٹھتے تھے. یہ منظر تھا ہردوئی میں. ہمارے بزرگوں نے تو نہ لو نام الفت جو خودداریاں ہیں، بڑی ذلتیں ہیں، بڑی خواریاں ہیں. جو آسان سمجھو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں آسان سمجھو تو آسان ہے. دیکھو ہمارے بزرگ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کا امتحان ہوا، وہ قاری ریاض صاحب تھے اس میں تھانہ بھون کی خانقاہ میں، وہ امتحان لیتے تھے، جو بیعت ہونے آتا تھا امتحان لیا جاتا تھا تجوید کا. انہوں نے چپکے سے جا کے بتا دیا حضرت کو کہ حضرت کچھ کمی ہے. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن درست کیا. مفتی محمد حسن صاحب امرتسری اپنے وقت کے اکابر، بڑے بڑے اکابر، جامع المعقول والمنقول، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے. ان حضرات نے، مفتی محمد حسن صاحب نے بھی اسی طرح کیا، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن درست کیا. ان کی قرآن کی تجوید میں درست نہیں تھی، وہ اس کا تو حضرت نے خود فرمایا تھا آپ کو قرآن درست کرنا ہے اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کرنا ہے، وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے درست کر لیا انہوں نے. تو بھائی ہم ان حضرات سے تو بڑھ کے نہیں ہے. اگر کوئی کمی ہے تو ہمیں پورا کرنے میں کوئی شرم نہیں آنی چاہیے. شرم تو وہاں کی شرم ہے جو قیامت کے دن ہوگی، جب قرآن کا معاوضہ ہوگا. یا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا. یہ شکایت حضور کی قرآن میں موجود ہے، یہ شکایت حضور فرمائیں گے قیامت کے دن. یہ قرآن میں اللہ نے پہلی نقل فرما دی کہ ہمارا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن آپ یہ فرمائیں گے، اے میرے رب میری اس امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا. اب اس امت میں جن لوگوں نے حق ادا کیا وہ تو بچ جائیں گے، اور جنہوں نے حق نہیں ادا کیا وہ اس شکایت کی زد میں آ کر رہیں گے، بچ نہیں سکتے. وہ اس شکایت کی زد میں آ کر رہیں گے، ان کا بچاؤ کہ کوئی راستہ نہیں ہوگا پھر اس دن. تو بھائی اس لیے تجوید سیکھیں اور تجوید پر عمل کریں. اور اس میں سورہ مزمل کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رات کی محنت ہے کہ آپ رات کو کھڑے ہو کے قیام کیا کیجئے، تہجد پڑھا کیجئے. تہجد بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرما دے، یہ بہت بڑی نعمت ہے تہجد کی. فَإِنَّهَا تَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے اے میری امت کے لوگوں یہ صلحاء لوگوں کی عادت تھی کہ وہ تہجد پڑھتے تھے. لَيْسَ مِنَ الْكَامِلِينَ مَنْ لَا يَقُومُ اللَّيْلَ، علامہ ابو القاسم قشیری فرماتے ہیں کاملین میں سے وہ ہو ہی نہیں سکتا جو تہجد نہیں پڑھتا، کاملین میں سے نہیں ہو. اور تمام انبیاء علیہم السلام نے تہجد پڑھی، اللہ تعالیٰ نے سب سے تہجد پڑھوائی، تہجد پڑھا کرتے تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں نے عرض کیا کہ ہاں ہم قصوروار ہیں، یوسف کو ہم نے بہت ستایا تھا، آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ہم سے خطا ہوئی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب تمہارے لیے استغفار کروں گا. وہ تہجد کا وقت مراد تھا کہ جب میں اپنے رب سے باتیں کروں گا تہجد کے وقت، پھر میں تمہارے لیے استغفار کر لوں گا، بے فکر رہو، اس وقت انشاءاللہ معافی ہو جائے گی. میواتی لوگ کہتے تھے، میواتی لوگ جو تبلیغ میں لگتے تھے وہ کہتے تھے شب درمیان رب مہربان، شب درمیان رب مہربان، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، رات درمیان میں ہے اور رات کو تہجد کا وقت آئے گا، بس رب مہربان، اس کی قدر کر لیں تو رب مہربان ہے. اور اس وقت تو خود اعلان ہوتا ہے حل میں مستغفر فاغفر لہ، کون ہے حل من سائل فاعطیہ، کون ہے سوال کرنے والا، کون ہے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں. اب آج کل ہم اٹھتے ہیں تو کم سے کم چلیے وقت نہیں ہوتا، اگر وقت ہو تو دو رکعت پڑھ کے اللہ سے کچھ مانگنا چاہیے، ورنہ کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم تین دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیں، بس یہ بھی کافی ہو جائے گا. کیونکہ اعلان ہو رہا ہے کون ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، بس آپ تین دفعہ پڑھ لیجئے کم، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اس پر بھی اللہ تعالی اس کے بھی قدردان ہے. اور سورہ مدثر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دن کی محنت کو بیان کیا گیا. ان لک فی النہار سبحاً طویلا یا ایھا المدثر قم فانذر، اب کھڑے ہو لوگوں کو ڈرائیے اللہ سے. وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، میرا رب ایسا ہے، میرا رب ایسا ہے، اتنا بڑا ہے، یہ طاقت رکھتا ہے. وربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے. معلومات دین کے کام کرنے والوں کو کپڑے پاک صاف رہے. ہاں عمدہ کپڑے کی شرط نہیں ہے، لیکن کپڑے پاک صاف ہوں، صاف ستھرے ہوں، یہ بہت ضروری چیز ہے دین کا کام کرنے والوں کے لیے. حضور کی نیابت کرنے والوں کے لیے کپڑے پاک صاف رہنا ضروری ہے، صاف ستھرے کپڑے ہوں. وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے. بہرحال حضور کو حکم دیا گیا کپڑے پاک صاف پہنیے، صاف ستھرے پہنیے. آگے جا کے فرمایا ان لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، آپ کو لوگوں کے سمندر میں تیرنا ہے دن کے اندر، یعنی خوب سب کو دعوت دینی ہے، دین کی طرف بلانا ہے. تو یہ دن کی محنت ہے، سورہ مدثر میں، سورہ مزمل میں رات کی محنت ہے. وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، جب آپ لوگوں کو دعوت کے کام سے فارغ ہو جائیں، دعوت دینے سے، اللہ کی طرف بلانے سے فارغ ہوں، تو اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ فَانْصَبْ، اب ذرا اپنے آپ کو تھکائیے. آپ تھکیے، کیا تھکیے؟ بس کھڑے ہو جائیے اللہ کے آگے، نیت باندھ کے خوب قرآن پڑھیے. تو آپ ایسا تھکاتے تھے اپنے آپ کو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ورم آ جاتا تھا، ورم پاؤں پر، پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا. تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تہجد کا حال تھا. تو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، آپ اپنے آپ کو تھکائیے اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے، بس اللہ اپنے رب سے لو لگا لیجیے. جن کو دعوت دی ہے ان کے لیے دعائیں مانگیے. یہ دو محنتیں ہیں، دن کی محنت الگ ہے، رات کی محنت الگ ہے، اور ان کے لیے دعا کرنا ہے. یہ دین کے کام کرنے والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. تقریر کر دی کہیں پہ کسی عالم نے، اور جا کے جن لوگوں نے تقریر سنی ان کے لیے دعا کھینچنی کی، تو یہ آدھا کام ہوا، آدھا. جن لوگ جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نا دین کی بات سننے، حق بن جاتا ہے ان کا کہ آپ ان کے لیے دعا، حضرت نے فرمایا یہ ان کا حق ہے کہ تم ان کے لیے دعا کرو. تو جو دین کی بات سنتے، دین کی بات سنانا بھی ضروری، اور پھر تنہائی میں جا کے ان کے لیے دعا کرنا بھی ضروری. اور اگر یہ نہیں کیا تو یہ آدھا کام ہوا، آدھا نہیں ہوا، تو پھر آدھے کام سے کیا ہوگا؟ پورے ثمرات کیسے مرتب ہوں گے؟ پورا فائدہ کیسے ہوگا؟ تو اس لیے جہاں دین کی بات سنائی جائے، کسی کو دعوت دی جائے، تو دوسرا کام ہے اس کے لیے دعا کرنا، دعا کرنا. اور اگر بہت سے لوگوں نے دین کی بات سنی تو بس کسی سب کا نام تو یاد نہیں رہتا، بس جن لوگوں نے اللہ مجھ سے آج دین کی بات سنی ہے، ایک تو اس کو قبول بھی فرمائیے اور ان کو عمل کی توفیق دے دیجئے، اور ہر شر سے بچائیے، ہر خیر نصیب فرمائیے. بس یہ دعا ہو گئی، کافی ہے اتنی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ جو آپ صورتیں آ رہی ہیں، ان میں اکثر قیامت کے، جنت کے، جہنم کے احوال ہیں. اور احکامات کا جو سلسلہ ہے وہ شروع میں سورہ بقرہ سے لے کر اور یہ جو عام 15 پاروں تک، ان میں احکامات زیادہ ہیں. اور بعد کی جو حصہ ہے، خاص طور سے آخر کا حصہ قرآن کریم کا، اس میں جہنم کے احوال زیادہ ہیں، جہنم کے احوال بیان کیے گئے ہیں، یا قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں، یا منکر نکیر، یا ان کے نکیرین کے. تو اس یہ فرمایا کہ اس میں یہ احکامات کم ہیں اور یہ چیزیں زیادہ ہیں. بس اس میں چونکہ بس آخری حصہ ہوتا ہے، تو اب اعمال کر لیے، اب اس سے بھی ڈرنا چاہیے، نہ جانے قبول ہے نہیں ہے، جہنم میں جانا ہوگا، جنت میں جس کا فیصلہ ہوگا کیا ہوگا. فریق ان فی الجنتی و فریق ان فی السعیر، پڑھتے پڑھتے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ روتے رہے اور پڑھتے رہے. ایک صحابی فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ، یہ پڑھتے پڑھتے روتے رہے، ساری رات گزار دی. ایک صحابی نے یہ پڑھتے پڑھتے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹ جائے گا، تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، اس وقت کیا حال ہوگا؟ یہ پڑھتے پڑھتے وہ بے ہوش ہو گئے. جب یہ احوال قیامت کے، جنت کے اور جہنم کے زیادہ ہیں، اب یہاں سے لے کر آخر کی صورتوں تک. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.